یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان. اس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنے دین کے ساتھ ارسال فرمایا, دین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائی, سید الشہداء کے نام پر ان کے فرش اعضا پر بیٹھنے کا یہ موقع نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین تابعداروں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, ان کے بیان کیے ہوئے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے, ان کے معارف ان کے علوم جو ہدایت انہوں نے ارسال فرمائی ہے انشاءاللہ ان سب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ, امام کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ, تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی خاص نظر کو حاصل کرنے کے لیے, خاص عنایت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق خلق فرمائی ہے, ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی راستہ کمال کا سعادت کا نصیب فرمایا. ظاہری طور پر ہم انسانوں اور جنوں کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ترقی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. بظاہر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو جمادات ہیں, زمین, آسمان, پتھر, درخت, جانور, ان سب میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بظاہر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے. اس کے اوپر بہرحال کئی اوپینینز اور بھی ہیں کہ نہیں, شاید ان کے اندر بھی ہے, ان کا جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی آتی کل شیئن خلقہ ثم ہدا, اس نے ہر چیز کو خلقت دی ہے پھر اس کو ہدایت دی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مثلا سورج خلق ہوا ہے, سورج کی خلقت میں یہ ہے کہ وہ گھومے گا, وہم وکل فی فلکی یسبحون, یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں. اب اس کی ہدایت کیا ہے؟ گھوم رہا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا الذی آتا کل شعین خلقہ ثم ہدا، خلقت کے بعد ہدایت ایک اور مرحلہ ہے، اس کا مطلب یہ کچھ یہاں بھی ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا، یا ممکن ہے شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں صحیح، شاید نہیں ہوگا، لیکن دوسروں میں ہو یا نہ ہو انسانوں میں تو ہے، انسانوں کو تو ہدایت دی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اپنے کمال کے راستے کو طے کریں. اب یہ انسان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے کرنا کیا ہے، چونکہ یہی سمجھنا کہ کیا کرنا ہے، یہ سمجھ لیں آدھا کام تو یہیں ہو گیا، کہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے، اور سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس نے پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے اندر، اپنی جان میں اسے قبول کر لیا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام. اگر میں اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آدھی منزل حاصل ہو گئی، آدھا کام ہو گیا. اور یہ جتنے ہمارے پاس متون ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ ہم سے کروا نہیں سکتے. میں پورا نہج البلاغہ پڑھ لوں، کیا نہج البلاغہ مجھ سے نماز شب پڑھوا دے گی؟ نماز شب تو میں نے پڑھنی ہے. پورا نہج البلاغہ پڑھ لوں، پورا قرآن کریم پڑھ لوں، یہ میں علم لیتا چلا جاؤں، ایک مستحب بھی کروا لے گا یہ مجھ سے؟ جبر تھوڑی ہے، کرنا تو میں نہیں ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، اب یہ میں اس کو دو تین دن سے سوچ رہا تھا کہ بولوں نہیں بولوں، بیچ میں آتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ چیپٹر کون سا ہے، کروانے کا چیپٹر، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ یہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں نا، ہماری مشکل جاننا نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل کرنا نہ کرنا ہے. ہم بہت چیزیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں اگر اسی کو کرتے رہیں نا تو زندگی تو اسی میں بیت جائے گی، چونکہ ہم نے کافی جان لیا ہے، بہت کچھ جانتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہ کر کیوں نہیں رہے ہیں، اصل مشکل یہاں پر ہے. اچھا، اب اس کا بھی ایک تو یہ ہے کہ بھائی ایک اس کا ایک عوامی اعتراض ہوتا ہے، لوگوں میں عمل نہیں ہے، یہ ایک عوامی اعتراض ہے، یہ علمی اعتراض نہیں ہے. علمی اعتراض کیا ہونا چاہیے؟ علمی اعتراض یہ ہو کہ انالیسس ہو کہ کیوں نہیں ہے، اور پھر کوئی علمی حل ہونا چاہیے اس کا. مثلا اگر مجھے علم حاصل کرنا ہوتا ہے، کتاب پڑھنی ہوتی ہے، مجلس میں جاتا ہوں، درس جاتا ہوں، کوئی ریکارڈنگ سنتا ہوں، اس سے مجھے علم ملتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، بالکل دنیا میں واضح ہے. آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ مدرسہ جاتے ہیں، حوض علمیہ میں جاتے ہیں، وہاں سے علم ملتا ہے، تو اس کا تو طریقہ بالکل صحیح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو عمل ملتا ہے، یہ کیسے ملتا ہے؟ اس کا کوئی علمی حل ہونا چاہیے، اس کا کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ بھائی کیسے علم حاصل ہوتا ہے، عمل حاصل ہوتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، مجھے کہ جو ہمیں علم ملتا ہے، مجھے کوئی کیمرے کے سامنے چلتا ہے نا تو مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے، میں اندر سے سوچتا ہوں کہ ہم لوگ منظم ہونا چاہیے، منظم، آرگنائزڈ، انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے کہ مثلا کام کیسے کریں، عمل کیسے کریں، اس میں رکاوٹ کیا ہے اصل میں؟ تو ہم اجمالاً ابھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس انسانوں میں دو فن ہیں. کیمرے کے آگے دو لکڑیاں لگا دو گے، یہاں کوئی نہ گھسے. تو انشاءاللہ خدا ہمیں سکھائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناجل فر. یہ لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ کیمرے میں میری تصویر آئے گی یا کسی اور کی آئے گی، مجھے اپنی تصویر لانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہم آرگنائز کب ہوں گے، ہم جوتے دونوں ساتھ کب اتاریں گے، یہ مسئلہ ہے. بیٹھنے میں آرگنائز، چلنے میں آرگنائز، جوتے اتارنے میں، کپڑے رکھنے میں، زندگی میں آرگنائز کب ہوں گے؟ اچھا یہ مجھے معلوم ہے، ایک آرگنائزڈ آدمی بولے محاورتاً 10 انآرگنائزڈ کے اوپر بھاری ہے، ایک 10 کے اوپر کم سے کم بھاری ہے اگر منظم. ابھی میں راستے میں عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء کا قافلہ جب حر کے قافلے پر پہنچا ہے, حر کے لشکر پہ پہنچا ہے, یہ جو حر کا لشکر تھا یہ کوفہ کے گیریسن سے آیا تھا, کوفہ کی فوجی چھاونی سے آیا تھا, تو یہ دانت تک مرسلہ تھا, یہ پکی تیاری کے ساتھ آیا تھا. یہ چونکہ پہلا لشکر تھا نا جو آگے آیا تھا, تو اس کو تو پیچھے گیریسن سے جو بھیجا گیا تھا تو مسلح کر کے بھیجا گیا تھا. سید الشہداء کا جو لشکر تھا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ دانتوں تک مسلح نہیں تھا, تھوڑا بہت اسلحہ تھا اس کے پاس لیکن ایز سچ کوئی مسلح نہیں تھا, چونکہ بعض لوگوں نے ایسے بھی جوائن کیا تھا جو جنگ کی قصد سے نہیں آئے تھے, امام کے نام پر ایسی مثلا جوائن کر لیا تھا انہوں نے, تو وہ مثلا جیسے خود زہیر بن قین, زہیر بن قین تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے گھر سے, وہ تو کوئی ٹریولنگ کر رہے تھے, بیچ میں امام کو جوائن کیا تھا. تو یہ لوگ مسلح لشکر نہیں تھا نہ یہ گیریسن سے آیا تھا, وہ 10,000 ایک ہزار کا لشکر گیریسن سے آیا تھا, یہ لوگ ایسے ہی تھے. اچھا ان کی تعداد اصولاً کتنی تھی سید الشہداء کے لشکر کی؟ میرا نہیں خیال 150 سے اوپر رہی ہوگی, اس سے کم کم ہی تھی. اگر مثلاً مشہور و معروف جو قول 72 کا, اس کو ہم سوچیں گے نہیں, اس کے اندر مثلاً کیا مسائل تھے کیوں اس کو 72 کہا, پھر 150 سے زیادہ نہیں تھی. یہ بات ہم کر رہے ہیں 2 محرم کی. جب یہ لشکر سامنے آیا تو مثلاً حضرت زہیر نے اور دوسرے لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ یہ حر کا لشکر ہے نا, یہ 1,000 ہیں, ان کو تو ابھی نپٹانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ طاقت دیکھ رہے ہیں, 1:10 کا ریشو ہے, کہہ رہے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو ہم ابھی فارغ کر دیں گے. 1 سے 10 کے اوپر یہ طاقت ہے ان کی, نہ اسلحہ ہے نہ تعداد ہے, طاقت اتنی ہے. ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا ان میں کیا تھا, کیوں تھے یہ ایسے. نہیں تھا کہ مثلا وہ جو حر کا لشکر تھا اس میں فوجی نہیں تھے, یا مثلا شمشیر زن نہیں تھے, خود حر ماہر شمشیر زن انسان تھے. دنیا میں شہرت ہی حر کی کہ بھائی یہ ماہر آدمی ہے اور شمشیر چلاتا ہے تو کیا شمشیر چلاتا ہے. لیکن انوں کے اندر ایک کریج تھی, انوں کے اندر ایک شجاعت تھی, حمیت تھی, اور وہ اتنی حمیت شجاعت تھی کہ 10 کے اوپر تو وہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو ہم ویسے ہی ختم کر دیں گے, یہ ہم میں کب آئے گی, یہ ہم میں آنی چاہیے, بڑی قوم ہونا چاہیے, بڑا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ نظم و ضبط سے آتا ہے, ہمارے اندر ایک نظم و ضبط ہوگا, وہ نظم و ضبط کہیں لے کر آتا ہے انسانوں کے اندر. میں بحث سے متصل کرتا ہوں, یہ جو ہمارے سامنے ایشو ہے کہ بھئی ہم علم ہمارے پاس بہت ہے, عمل نہیں ہے, یا عمل اتنا نہیں ہے جتنا علم ہے ہمارے پاس, اس کا ایک ایشو یہ نظم و ضبط کا ہے, کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ جو کنٹرول ہوتا ہے یہ ہر چیز کا دروازہ کھولتا ہے. 2 فیکلٹیز ہیں ہم انسانوں کے اندر, ایک کو ہم ایسی عقل کہتے ہیں جس کا تعلق سوچنے سمجھنے سے ہے, تھیوریٹیکل. یہ جتنا ہم کام کر رہے ہیں نا یہ تقریباً سمجھنے, یہ عقل نظری ہے, سوچنا سمجھنا پڑھنا سکھانا سیکھنا, یہ ایک فیکلٹی ہے, یہ ہماری بہت اسٹرانگ ہو گئی فرض کر لیجیے. ایک اور فیکلٹی ہے, اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے پریکٹس سے, اس کا تعلق ہے پریکٹس سے. یہ جو فیکلٹی ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. آپ یہاں پہ علم کا بوجھ لادے جائیں لادے جائیں لادے جائیں, اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, میں اب اس کو کوئی مزاحن لے لے یا کچھ بھی لے, مثلا ایک گاڑی کے اندر ایک ٹائر ہے جس کے اوپر گاڑی ہے, ایک ٹائر ہے جو ڈگی میں رکھا ہوا ہے, اس پہ گاڑی ہے نہیں ہے. اب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, ٹائر پنچر ہو گیا, اب انسان ہوا بھرے جا رہا ہے اس میں جو ڈگی میں رکھا ہے, اس میں ہوا بھرے چلے جا رہا ہے. ارے بھائی تم اس میں ہوا بھر بھر کے اس کو پھاڑ بھی دو گے نا, یہاں کچھ نہیں ہوگا. وہ ٹائر دوسرا ہے, یہ ٹائر دوسرا ہے, وہ ٹائر کو بھرے جا رہے ہو بھرے جا رہے ہو, اس کو بھرو, اس کو دیکھو اس کے ساتھ کیا مصیبت آئی بھی ہے. اب کیا مصیبت آئی بھی ہے؟ مصیبت یہ کنٹرول نہیں ہے نہ کہ علم نہیں ہے, علم تو بہت آ گیا ہے, کنٹرول نہیں ہے. اچھا اب اس کنٹرول کے لیے کیا کریں؟ یہ جو میں عرض کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے کام کریں, کنٹرول بڑھائیں. مثلا میں نے ابھی عرض کیا بھائی یہ کیمرہ لگا ہے نا, ایک آرگنائزیشن ہے کہ بھائی اس کے سامنے کیوں آ رہے ہیں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس میں کسی کی ریکارڈنگ اور نہیں ہونی چاہیے, آرگنائز کرو. یا مثال کے طور پہ آپ نے باہر جوتے اتارے, منظم اتارو, اس کا تعلق، اس فیکلٹی کا تعلق عمل سے ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو منظم کرنا شروع کریں گے، اب آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام منظم ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی منظم ہے، پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا، اچھی اچھی عادتیں لاتے ہیں اپنے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو بگڑنے نہیں دیتے، کنٹرول رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے یہ؟ علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پڑھ جاؤ کتاب میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بولے جاؤں تقریریں کیے جاؤں، تقریریں کرنے سے تھوڑی علم عمل آتا ہے، عمل آتا ہے کنٹرول سے آتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول کریں، جوتے اتاریں ساتھ اتاریں، کپڑے کہیں رکھنا ہے منظم رکھیں، چیزوں کو اپنے آرگنائز کریں، اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں. ہر چیز کا پتہ ہو کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کرنا کیسے ہے اس کام کو. یہ نظم و ضبط ہوگا تو ہماری تعداد یہاں پہ پاکستان میں 10-15% ہے، یہ بہت ہے. 1:10 کے ریشو پہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سید الشہداء کا لشکر کہہ رہا تھا یہ ہزار ہیں، یہ کیا ہیں، تو ان کو تو ہم ابھی اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ پاکستان ہے، 1:10 کے ریشو پہ تو ہاں تو ہمیں جیت ہی جیت ہے ہماری، لیکن مشکل یہ کہ ہم آرگنائز ہوں گے تو جیت ہے، ورنہ جیت نہیں ہے. اسٹیپنی میں ہوا بھرے جانے سے تھوڑی گاڑی تو چلتی ہے ٹائر کے اوپر، اس ٹائر پہ چلتی ہے نہ اس ٹائر کے اوپر. تو مجھے اور آپ کو اس ٹائر کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے کنٹرول چاہیے، اس کے لیے خواہشات پہ کنٹرول چاہیے، اس کے لیے دماغ پہ کنٹرول چاہیے. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز سے یہ کام ہو سکتا ہے. عادتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اچھی عادتیں لے کر آؤ، اچھی عادتیں. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے جیسے ابھی مثلاً چھوٹی عادتوں کی بات ہو رہی ہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کرو، کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کو منظم کرو، قرآن کریم روزانہ کتنا پڑھنا ہے اس کو منظم کرو، نماز اول وقت پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، قنوت میں کیا پڑھنا ہے، دعا امام کے لیے پڑھنی ہے کون کس وقت میں پڑھنی ہے، سب چیزیں زندگی میں منظم کریں. جب ہم زندگی میں چھوٹی چیزوں کو منظم کرتے ہیں، خدا ہماری زندگی کی وہ چیزیں منظم کرتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. بچوں کی تربیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، باقی بہت کچھ نہیں کر سکتا. خدا ایسی چیزوں کو سنبھال لیتا ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا نے فرمایا تم اپنے ظاہر کو صحیح کرنا چاہتے ہو، باطن کو صحیح کرو. تم اپنے باطن کو صحیح کرو گے، تمہارے ظاہر کو میں صحیح کروں گا. تم انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہو، تم میرے ساتھ تعلق صحیح کرو، میں تمہارے اور انسانوں کے تعلقات کو سنبھال لوں گا. کسی کے دل پہ میں حکومت کر سکتا ہوں؟ بھائی کسی کا دل ہے، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ اس کا دل ہے جو چاہے کرے. خدا کہہ رہے تمہیں اس پہ حکومت چاہیے نا، یہ بھی میں تمہیں دے دوں گا، تم میرے ساتھ تعلق صحیح کرو. تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھو یہ مجھے کیوں نہیں چاہتا، یہ میرا دوست ہے یا نہیں ہے. تم اس کو بھول جاؤ، تم صرف ایک کام کرو، تم میری طرف دیکھو، تم آخرت دیکھو، تمہاری دنیا میں سنبھالوں گا. تم باطن صحیح کرو، تمہارا ظاہر میں سنبھالوں گا. تم میرے ساتھ دوستی کرو، بندوں کی محبتوں کو میں سنبھال لوں گا، ان کو مسا نہیں. ہم منظم ہو جائیں نا تو بہت سارے کام ہمارے حال ہو جائیں گے، بڑی جگہوں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد. واجل ایک جو کمال نہج البلاغہ کے اندر ہوا ہے، اب میں اس میں مزید تفصیل میں نہ جاؤں. یہ جو چیپٹر ہے عقل، تھیوریٹیکل پریکٹیکل، یہ چیپٹر یہ سمجھ لیں، یہ مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی تم کو طالب علم بنے ہوئے 33 سال ہو گئے، ایک لفظ بتاؤ جس میں اسلام کی جیت ہے، میں اسلام پہ عمل کروں گا، ایک لفظ بتاؤ، تو میں کہتا ہوں کنٹرول، کنٹرول. اچھا اب کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ مثلا اس سے کچھ ہوتا ہے، میکینزم سمجھ میں نہیں آتا تھا میکینزم. آہستہ آہستہ میں درک کر رہا ہوں کہ یہ جو چیپٹر ہے عقل نظری عقل عملی، تھیوریٹیکل عقل پریکٹیکل عقل، اس میں میکینزم ہے، اس میں میکینزم ہے. اور اس میکینزم کو صرف ابھی جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں اس کی خدمت، آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا، یہ جو عقل پریکٹیکل عقل ہے اس کو قرآن اور حدیث نے قلب کہا ہے، اس کو قرآن و حدیث نے قلب کہا ہے. قلب جہاں کہیں قرآن و حدیث میں قلب آیا ہے، شاید جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں 80-90% سے زیادہ مطلب یہ پریکٹیکل عقل ہے. اس کا مطلب تھیوریٹیکل عقل نہیں ہے، اس کا مطلب منشا خواہشات بھی نہیں ہے. میں ہم لوگ سمجھتے ہیں قلب یعنی دل، اور دل کا مطلب ہو گیا خواہشات، نہیں یہ وہ نہیں ہے. قلب ہماری زندگی کی ہماری عقل کا وہ حصہ ہے جو کام کرواتا ہے، عمل کرواتا ہے. مثال کے طور پر اس کو اس طرح سے عرض کروں گا آخری جملات میں، مثلا فرض کیجئے میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح پڑھ رہا ہوں. اچھا ایک دفعہ میں بغیر سوچے سمجھے تسبیح پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے، یہ میرا عمل کاؤنٹ نہیں ہوگا. ذکر ہوتا ہے سوچنے سمجھنے سے، بغیر سوچے سمجھے ذکر کر رہا ہوں، یہ عمل کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے یہ عقل نظری کے اندر جا رہا ہے، تھیورٹیکل عقل کے اندر، پریکٹیکل عقل کے اندر نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کے مفہوم کو سوچ کر کہا اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ ہو گیا اعتراف خدا کی کبریائی کا. اب یہ ورد نہیں ہے، ورد نہیں ہے، اب یہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے. یہ ہو گیا عمل، یہ ہو گیا عمل. اس کو میں کہوں گا میرے قلب سے بات نکلی ہے، یہ نکلا ہے قلب سے، صحیح. اب فرض کیجئے میں نے کہا 34 دفعہ کہوں گا اللہ اکبر، اور 30 دفعہ میں خدا کی کبریائی دماغ میں نہیں آئی، یہ 30 عمل نہیں ہوا، یہ عمل نہیں ہوا. 30 دفعہ میں نہیں آئی، 4 دفعہ میں کبریائی کا ذرا سا تصور دماغ میں آیا. یہ جو 4 دفعہ میں آیا نا، یہ ہو گیا اعتراف اللہ کی کبریائی کا، چھوٹا سا، ہاں یہ قلب کے اوپر اثر پڑے گا. یہ جو 4 دفعہ میں نے صحیح کہا ہے نا، یہ مجھے تیار کرے گا اور اچھے کام کے لیے. اور وہ جو 30 دفعہ میں نے یوں ہی کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے صرف اتنا ہوگا ایک مستحب ہو گیا، ایک چھوٹا سا ثواب ملے گا بس. میری زندگی میں اچھے کاموں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤں میں، یہ کب حاصل ہوگا؟ جب میں تصور کے ساتھ صرف ورد نہیں کروں گا بلکہ اعتراف کروں گا، صحیح ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ میں نے 24 گھنٹے جو ابھی تک گزارے، کل رات سے اب تک، اس میں کتنی دفعہ میرا قلب کام آیا ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قلب کو کوئی حرکت نہیں ملی ہے، صرف تھیوری چل رہی ہے. اس خاطر ہم اچھائی پہ نہیں جا پا رہے، اس خاطر ہم جہاں ہیں وہیں لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کئی دن گزر جاتے ہیں، قلب ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. قلب ہلے گا تو آگے بڑھیں گے، اور قلب کب ہلے گا؟ جو میں نے عرض کیا، جب عمل صادر ہوگا. عمل کب صادر ہوگا؟ جب فکر شعور کے ساتھ ہوگا، اعتراف کہلائے گا. اب یہ اعتراف کبھی لفظ میں ہوتا ہے، جب میں نے کہا اللہ اکبر، کبریائی کا اعتراف کیا، عمل لفظ کے اندر آیا. دیکھیے عجیب بات ہو گئی، عمل ہے لیکن تھا لفظ. اب ایک دفعہ میں خدا کی کبریائی میں اپنی گردن دے دیتا ہوں، اب اعتراف ہوا ہے، لفظ میں نہیں ہوا ہے، عمل میں ہوا ہے. وہ لفظی اعتراف بھی عمل تھا، اب اگر کوئی عمل میں جان دے دے، اوہ یہ تو پھر شہید ہو گیا، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہو گیا. ایک دفعہ میں کہتا ہوں الحمدللہ بغیر سوچے سمجھے، یہ عقل نظری ہے، اس کا کوئی زندگی میں نورانیت نہیں بڑھے گی اس سے. بغیر سوچے سمجھے کہا اللہ اکبر، بغیر سوچے سمجھے کہا الحمدللہ، اس سے نورانیت نہیں بڑھ رہی. ایک دفعہ میں نے سوچ سمجھ کے کہا الحمدللہ، ہاں یہ ہو گیا اعتراف اللہ کی نعمتوں کا. اب یہ قلب سے صادر ہوگا، جب قلب سے صادر ہوگا اب نورانیت دے گا، اب نورانیت دے گا. اس کے نتیجے کیا ہوں گے نورانیت کی، کبھی بعد میں عرض کروں گا. یہ جو نورانیت ملی ہے، یہ قلب کو حرکت ہوئی ہے، یہ جو قلب کو حرکت ہوئی ہے، یہ اچھے کاموں کی طرف لے کے جائے گا. اب دیکھیے اگر مجھے یہ دیکھنا ہو مثلا کہ بھائی آج میرے قلب کی پوزیشن کیا تھی، تو میں یہ سوچوں کہ آج میری ٹینڈنسی اچھائی کی طرف زیادہ ہے، اللہ کی طرف زیادہ ہے، یا ٹالنے پہ زیادہ ہے. اگر میرا رجحان ٹالنے پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج میرا قلب بیچارہ مارا گیا. اور اگر خدا نہ کرے میں عبادت سے الجھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آج تو قلب نے زخمی ہو ہی گیا ہے، آج قلب کی حالت خراب ہو گئی ہے. اگر میں دیکھتا ہوں نہیں، رجحان بندگی پر ہے، رجحان اللہ کی طرف ہے، عبودیت پر ہے، عبودیت پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج قلب کو صحیح غذا ملی ہے، آج قلب ہلا ہے. اب چوتھا مرحلہ سوچیے گا. ایک دفعہ ہوتا ہے میں اٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں ایسا ایک نئی بات سمجھ میں آئی ہے کائنات کے بارے میں، ایک نئی بات خدا سے رابطے کے بارے میں سمجھ میں آئی، ایک نئی بات اہل بیت کے بارے میں سمجھ میں آئی ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب قلب میں بڑی نورانیت آئی ہے آج. جیسے ہی قلب نورانی ہونا شروع ہوتا ہے نئی باتیں کشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں ہو رہی نا, اس کا مطلب ہے ٹھس, یہ قلب پھنس گیا ہے, اس میں جان نہیں ہے. آخری مثال یہ کہ کبھی قلب وہ شیشہ ہے جو شفاف ہے, خوب چیزیں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کبھی قلب وہ ہے جس کے اوپر گرد و غبار ہے, اور کبھی قلب وہ ہے جو زمین کے نیچے دفن ہے. جو زمین کے نیچے دفن ہے نہ اس میں نور ہے, نہ اس میں ریفلیکشن ہے, نہ اس میں کوئی تازگی. جس قلب کے اوپر گرد و غبار ہے تھوڑا بہت روشنی دیتا ہے, لیکن مدھم مدھم سی, بجھی بجھی سی, جذبہ نہیں ہے, عبادت کا شوق نہیں ہے, بس کر لی کر لی. نیچے اگر دفن ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب تو یہ لڑے گا, پھر یہ نماز بھی نہیں پڑھے گا, خوب دیر کرتا رہے گا, آخر تک ٹالتا رہے گا. اگر صاف و شفاف ہے خود بھی جائے گا نماز کی طرف, عشق بھی کرے گا عبادتوں سے, اللہ کی معلومات ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہوں گی, ان کو سمجھے گا, ان سے حاصل بھی کرے گا. یہ سب قلب کی کارروائیاں ہیں, اور قلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارا عمل والا حصہ قلب کہلا رہی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد باجل فرج. نہج البلاغہ کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کا دنیا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. نہج البلاغہ کے اہم ترین موضوعات میں سے, یعنی آپ پورا نہج البلاغہ پڑھتے چلے جائیے, جو چیز بار بار آپ کے سامنے آئے گی, لسٹ دیکھ لیجئے, دنیا کی مذمت, دنیا کی حقیقت, آخرت کا مقام, متقی دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, فاسق دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, جگہ جگہ اس پہ بات ہے. مثلاً شہید مطہری نے فرمایا کہ نہج البلاغہ کا اصلی موضوع تقویٰ ہے, اور تقویٰ کے مسئلہ کیا, مثلا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزری. امیر المومنین نے اس کے اوپر بہت زیادہ ارشاد فرمایا. اچھا اب ہمیں سوال یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی امیر المومنین نے دنیا کے معاملے پر اتنا کیوں ارشاد فرمایا, دنیا کے معاملے پہ اتنا زیادہ کیوں ارشاد فرمایا. جگہ جگہ خطبوں میں یہی جملہ آتا ہے, یعنی اتنا آتا ہے کہ بعض اوقات مثلا ہم جیسا پڑھنے والا, آپ کا جیسا, ہمارا جیسا پڑھنے والا بعض اوقات تھکنے لگتا ہے, کہتے ہیں دنیا کے بارے میں اتنا کچھ کیوں, اتنی مذمت کیوں, اصلا اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ موضوع کیوں اتنا موضوع ہے, چونکہ ہمیں معلوم ہے انہوں نے اور ان کی اولاد طاہرہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اچھا یہ جملے ہم لوگوں کے نزدیک جملے ہو جاتے ہیں بعض اوقات, میں نے عرض کیا ہم لوگ نعوذ باللہ بعض اوقات ایسے سمجھنے لگتے ہیں جیسے شاعری ہو گئی, نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ شاعری نہیں ہے, حکمت ہے, یہ جذبات کا بیان نہیں ہے, حقیقت کا بیان ہے, اس میں حقیقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے فرمایا ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے, اس کا مطلب ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے, یہی ہے واقعا جڑ, یہی ہے, کوئی اس کو کاٹ دے معاملہ ختم ہو گیا. اب امام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کے زمانے میں کرپشن ہے, لٹرلی وہ جس کو ہم لوگ کرپشن کہتے ہیں, بدترین کرپشن ہو رہا ہے, لوگوں کا حق پامال ہو رہا ہے, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ظلم پھیلا ہوا ہے, دین خدا پامال ہو رہا ہے, دین خدا کو تغیر دیا جا رہا ہے, متغیر ہو گیا ہے دین خدا, ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے. امیر المومنین ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا بیان فرما رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں دنیا کو سمجھو, دنیا کو سمجھو, کیوں, ساری برائی کی جڑ یہاں پر آ گئی ہے. اچھا اب میں مولا امیر المومنین سے پوچھتا ہوں, مولا میں 1400 سال کے بعد پاکستان کے معاشرے میں بیٹھا ہوں, کراچی میں بیٹھا ہوں, یہاں میں کرپشن دیکھ رہا ہوں, یہاں میں ظلم دیکھ رہا ہوں, لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, دین خدا پہ عمل نہیں ہو رہا, دین خدا تبدیل ہو رہا ہے, برائی کی جڑ کہاں ہے. یہ کہوں کہ ایجوکیشنل سسٹم میں برائی کی جڑ ہے, اس کا تعلق عقل نظری سے, اس کا عقل عملی ہے ہی نہیں. وہ امام فرمائیں گے نہیں, تمہاری برائی کا جڑ بھی دنیا کی محبت ہی ہے. 1400 سال میں دنیا تو تبدیل ہوئی ہے, محبت تبدیل نہیں ہوتی ہے, وہی ہے, سب کا سب وہی ہے. ٹرین نہیں تھی, ٹرینز آ گئیں, جہاز نہیں تھے, شٹل نہیں تھے, راکٹس نہیں تھے, پتہ نہیں کون کون سے ہائپر لوپس آ گئے, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. بھائی دنیا کی محبت وہی ہے, برائی وہیں پر ہے. پہلے لوگ سونے کے سکے, چاندی کے سکے, درہم و دینار جمع کر رہے تھے, آج لوگ ڈالر پاؤنڈ جمع کر رہے ہیں, اسٹاک جمع کر رہے ہیں, پیپرز جمع کر رہے ہیں, پراپرٹیز جمع کر رہے ہیں, سب کچھ وہی ہے. پہلے گھوڑے جمع کرتے تھے, اب گاڑیاں جمع کر رہے ہیں, محل بناتے تھے, اب اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. اور کیا تبدیل ہوا, وسیلے تبدیل ہوئے ہیں, محبتیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں, محبتوں کی مصیبت وہیں پہ ہے. امام فرما رہے ہیں تم یہ دیکھو تمہیں دنیا میں کرنا کیا ہے. یقین فرمائیے اگر ہم لوگ 10 دن محنت کریں نا, اور کاش مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ کہ کرنا کیا ہے. مسئلہ حل کا آدھا کام حل ہو گیا، آدھا مسئلہ حل ہو گیا. مثلا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، میں آپ کو خدمت میں اتنا عرض کروں گا، دنیا یہ دنیا یہ دنیا دے، ابھی میں گھر جاؤں گا کوئی مجھے آفس سے فون کرے گا کہ اگر مولانا اس مسئلے میں اتنا پیسہ ادھر سے ادھر کرنا ہے. اچھا اب یہ دنیا داری ہے یا دین داری ہے، کیا ہے یہ؟ مثلا وہ مجھے کہے گا کہ مثلا فلاں آدمی نے اتنے پیسے نہیں دیا، اب اس سے پیسے لینے، اب کیا کریں کیا کروں؟ تو مثلا میں سوچوں گا، میں صبح کو نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، اب آج مجھے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہیے، دس دن کے بعد بات کروں گا. اچھا دس دن دنیا داری نہیں کروں گا، پھر دنیا داری کروں گا؟ اصلا یہ سمجھنے کی کوشش کروں یہ جو دنیا کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، یہ دنیا داری ہے یا نہیں ہے؟ کب دنیا داری ہوتی ہے؟ بزنس کرنا دنیا داری ہے؟ اللہ کے رسول نے بزنس کیا، اللہ کے رسول نے تجارت کیا، اللہ کے رسول نے منافع کمائے، امیر المومنین نے جتنی محنتیں کی ہیں، اللہ شاہد ہے ہم لوگ زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم لوگ زندگی برباد کر رہے ہیں. انہوں نے معاش کے لیے جتنی محنت کی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. ہمیشہ کدال کندھے کے اوپر ہوتا تھا، ہمیشہ زمین کھودتے رہتے تھے، ہمیشہ چشمے نکالتے تھے، ہمیشہ کھیت لگاتے تھے، ہمیشہ کھجور کے درخت بوتے رہتے تھے، 25 سال تک معاش کے اوپر کام کیا. ہاں جب جنگوں کے اندر موقع آتا تھا شمشیر چلاتے تھے، دشمنوں کو شکست دیتے تھے، جب موقع آتا تھا علم دینے کا علم دیا کرتے تھے، زندگی پر برکت زندگی تھی. کیوں ہماری زندگی میں برکت نہیں؟ نہیں معلوم کون سا کام ڈھنگ سے ہے، واقعی سمجھ میں نہیں آتا کون سا کام ڈھنگ سے، نہ دنیا ڈھنگ سے کمائی نہ آخرت ڈھنگ سے بنائی، آخر کیا ہو رہا ہے یہ؟ امیر المومنین کو دیکھ کر انسان اتنا اپنے اندر، ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے، اتنا چھوٹے پن کا احساس کرتا ہے انسان، آخر کیا شخصیت ہے. ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے امیر المومنین سے، دنیا کو کیسے دیکھتے تھے. اگر دنیا کا مطلب دنیا نجس، بالکل نجس، دنیا سے دوری، بالکل دوری، تو امیر المومنین نے جو دنیا میں کیا یہ کیسے کیا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں دنیا داری مت کرو، لیکن محنت اتنی کرتے تھے. ان باتوں کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء خدا کیا کرتے ہیں دنیا کے بارے میں؟ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اب یہ کہ آج کا بھی اتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن اولیاء خدا کا جو بیان امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اب ذرا تصور کیجئے یہ بیان کیا ہے. امام فرما رہے ہیں دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور خود امام کون ہے؟ رئیس الاولیاء. دنیا کے سارے ولی ولایت کا پیغام علی سے لیتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہے دنیا کے اندر کوئی عرفانی مانوی فرقہ جو کہ علی سے شروع نہیں ہوتا ہے، کہیں اور سے شروع ہوتا ہے، سب علی سے شروع ہوتا ہے. اولیاء کا بیان ہو رہا ہے رئیس الاولیاء کے ذریعے سے، وہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ یہ اصل میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں دیکھو میرے شاگرد یہ کرتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں جن کو میں نے تربیت دی. واہ صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا ہم نے جن کو تربیت دی ہے انہوں نے دنیا کو ایسے کیا ہے، تم ایسے کرو. فرمایا کہ ان اولیاء اللہ هم الذين نظروا الى باطل الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کے ترتیب میں یہ 432 نمبر ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے رئیس احمد جعفری والا ترجمہ، اس میں 425 ہے. اس کا مطلب ہے مفتی جعفر حسین صاحب کے پاس جو کلمات قصار ہیں اٹھ میں 8 کلمات قصار اس سے زیادہ ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں کتنے؟ 7 کلمات قصار زیادہ ہیں، یعنی یہ جو رئیس احمد جعفری والا ہے اس کے اندر 7 کلمات کم ہیں، مفتی جعفر حسین صاحب والے کے اندر 7 کلمات قصار زیادہ ہیں. کل کلمات قصار جو چھوٹے چھوٹے جملے بیان ہوئے ہیں وہ 450 کے قریب، 435 440. تو اس میں ترتیب میں 425 بن رہا ہے، اور مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقاموں کے اندر اس میں 432 بن رہا ہے، تو اس میں 7 کلمے زیادہ ہیں. ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دنیا کے باطن کو اس وقت دیکھتے ہیں جب لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں. لوگ دنیا کا ظاہر دیکھتے ہیں، دنیا کے ظاہر میں چمک دمک ہوتی ہے، مثلا گاڑیاں ہیں، عمارتیں ہیں، سڑکیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، دنیا کا ظاہر لوگ دیکھتے ہیں. اولیاء خدا کیا کرتے ہیں؟ جب لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ اولیاء باطن کو دیکھتے ہیں. وہ باطن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ باطن کو ایسے دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں اگر حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے. خود مولا کہ اگر یہ دنیا حلال ہے، طاقت، دولت، شہرت، گھر، باغ، زمینیں، کسان، سب کچھ اگر حلال ہے تب بھی حساب ہے، اور اگر حرام ہے تو پھر تو عذاب ہی عذاب ہے. تو مولا امیر المومنین کا کارنامہ مثلا کیوں، کیا کر رہے تھے وہ، کیوں اتنا پیچھے گئے دنیا کے، مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں پیچھے گئے، تعمیر کیا دنیا کو، کیوں کھودتے تھے، کھود رہے تھے، اتنی مشقت کے بعد پتہ نہیں کتنے دن کھودتے رہے، چشمہ نکلا. جیسے ہی چشمہ نکلا تکبیر نعرہ لگایا اور کہا یہ میں نے پانی وقف کیا مسلمانوں کے لیے. اتنی محنت کی، کتنا وقت لگایا اس کے اوپر، محنتیں، جیسے ہی پانی نکلا اب یہ سمجھ لو تیل کا کنواں نکل آیا. جیسے ہی پانی نکلا کہا بس اب یہ وقت ہو گیا، وقف ہو گیا مسلمانوں کے لیے. ساری محنتوں کا رزلٹ یہ لینا تھا. لوگ جب دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے آخرت بنانی ہے، اس کے سوا اس دنیا میں کچھ کرنے کا نہیں ہے، دنیا سے آخرت بنانی ہے. تو جیسی دنیا آتی ہے آخرت بنا لیتے ہیں اس سے. لوگ ظاہر کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ باطن کو بناتے رہتے ہیں. اور یہ جو نفاست ہے اس جملے کے اندر، وہ یہ کہ جب وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں دنیا والے، کیوں ایک ٹائم آئے گا سب باطن دیکھیں گے، جیسی میں مر جاؤں گا دنیا کا باطن مجھے نظر آ جائے گا. لیکن اولیاء خدا مرنے سے پہلے دنیا کا باطن دیکھ لیتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد باطل دیکھتے ہیں، باطن دیکھتے ہیں. اولیاء خدا مرنے سے پہلے باطن دیکھ لیتے ہیں. اولیاء الہی وہ ہیں جو دنیا کے باطن کو اس وقت دیکھتے ہیں جب لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں. لوگ مرنے سے پہلے ظاہر دیکھتے رہتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے باطن دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ مرنے سے پہلے باطن کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ چونکہ وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں. خدا نے دعوت اسی پہ دی تھی، موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو یہ اولیاء الہی اس اختیاری موت کو جو خدا نے دعوت دی تھی چونکہ قبول کر چکے ہوتے ہیں، تو جو ہم لوگ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں وہ ہماری موت سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے اختیاری موت کو قبول کر لیا ہوتا ہے، تو موت کا مرحلہ گزار چکے ہوتے ہیں. اب سوچو جو موت کا مرحلہ گزار چکا ہے موت سے ڈرے گا؟ وہ موت کو تو پہلے لے چکا ہے، اب کیا موت سے ڈرنا، مر چکے ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے. البتہ ظاہر ہے کہ اور وہ لوگ اس کے نتیجے میں لگے رہتے ہیں جبکہ دنیا والے اس کے فوری فائدوں میں الجھے رہتے ہیں. دنیا والے فوری فائدہ دیکھتے ہیں، آج یہ گھر ہے 5 لاکھ کا بکے گا، 8 لاکھ کا بکے گا، 3 لاکھ کمائی ہو گئی، یہ فوری فائدہ ہے. وہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پانی کا چشمہ نکلا ہے، اسے مسلمانوں پہ وقف کروں گا، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، جنت میں آخرت میں یہ ہوگا. وہ نتیجے دیکھتے ہیں، فوری فائدے نہیں دیکھتے، آگے آگے دیکھتے ہیں، دور دور جا کے دیکھتے ہیں. یہ دنیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، میں آج 50 سال کا ہوں یہ ختم ہو جائے گی، میں 25 سال کا ہوں یہ ختم ہو جائے گی، ایک میری ابدی زندگی ہے، یہاں پہ یہ کر دوں گا وہاں پہ یہ مل جائے گا، دور دور کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ چھوٹے ہورائزن پہ نہیں دیکھتے، یہ بہت وسیع ہو کے دیکھتے ہیں، ابدی زندگی کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی 10-15 سال، 20 سال 40 سال اس کو نہیں دیکھتے. جب یہ اس کو نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی، ان لوگوں کی اس زندگی کو خدا دیکھتا ہے. اچھا یہ بڑا اچھا ایک موضوع ہے جس کو کبھی کل ڈیل کرنا، کل پرسوں کا ہی موقع ملا. یہ جو خدا دنیا کو سنبھالتا ہے ہماری، تو کیا ہوتا ہے، ہمیں دولت مند بنا دے گا، ہمیں ریسلر بنا دے گا، پہلوان ہو جائیں گے ہم، کیا مطلب ہوگا اس کا، کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اس کو کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک بات سرور کر دوں، اگر خدا نے میری دنیا سنبھال لی نا، اس کا مطلب کیا ہوگا، جو دنیا سے امیر المومنین کو ملتا تھا مجھے بھی ملنا شروع ہو جائے گا، نہ کہ میں بل گیٹس بن جاؤں گا. وہ اتنا حقیر نہیں بننا چاہیے ہم لوگوں کو، جو دنیا سے امیر المومنین کو ملا تھا وہ ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائے گا، جو دنیا سے سید الشہداء کو ملا تھا وہ ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائے گا. گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹا ہے کوئی، ہم دنیا کو خدا کے حوالے کریں، خدا دنیا ایسے ہمارے سامنے لے کر آئے گا. پھر دنیا سے کیا ہے، سکے جمع کر کے کیا کر لو گے، کیا ہو جائے گا سکے جمع کر کے، جن سکوں سے کیا میرا تعلق ہے، رکھو ہاتھ کے اوپر سکے، کتنے اندر جائیں گے میرے وجود میں؟ 500 ایکڑ کا مالک بنا دو مجھے، میرے وجود میں جائیں گے اندر ہی نہیں جائیں گے؟ ایک سکہ اندر نہیں جائے گا، ایک سکہ اندر نہیں جائے گا، ایک سکہ قبر میں جائے گا، ایک زمین کا ٹکڑا قبر میں جائے گا میرے ساتھ؟ کچھ نہیں جائے گا۔ ان کا مجھ سے کیا تعلق ہوگا؟ ان میں سے کسی چیز کا مجھ سے کوئی تعلق؟ 1 کروڑ آدمی میرے فالوور ہیں، یہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ میرے ساتھ برزخ میں اٹھیں گے میرے ساتھ؟ اتنا سا بھی نہیں۔ اس دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کی کوئی چیز میرے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، اس کی کوئی چیز میرے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ امام فرمانے تم باطن کو دیکھو دنیا کی، تم کیوں ظاہر کو دیکھ رہے ہو؟ اس سے تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں بن پائے گا، اس سے بناؤ آخرت جس نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ ہاں یہی سکے لو، امام نے فرمایا جیسے ہی پانی نکلا خدا کی راہ میں وقف کیا۔ اب یہ پانی کا جو وقف ہونا ہے یہ امام کے ساتھ ہے، ابدی زندگی میں ساتھ ہے۔ اور وہ تو خیر مالک ہیں، ان کو کیا مشکل، ان کے بیٹے جنت کے مالک ہیں تو وہ ان کو کیا۔ اور وہ لوگ اس کے نتیجے میں لگے رہتے ہیں جبکہ دنیا والے اس کے فوری فائدوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اگر جو بات کا جملہ ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن میں اب ان کو سکون سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ جملے میں اتنی لطافت ہے، اتنی خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیے، ابھی ہم پہلے اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو پہلے تو آدمی یہ سوچے گا بھائی یہ ہوا کیا، ہوا کیا۔ میں عربی میں پڑھتا ہوں تاکہ اس کا ایک لطف آئے، پھر اردو میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وجد۔ فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم، یہ دنیا سے ڈر رہے تھے کہ دنیا ان کی کسی چیز کو مار دے گی، تو انہوں نے دنیا سے اسی چیز کو مار دیا۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہوا بھائی، انہوں نے دنیا سے اس چیز کو مار دیا جس کے بارے میں انہیں ڈر تھا کہ دنیا ان کے اندر مار دے گی۔ اچھا دنیا ان کے اندر کیا مار دیتی؟ دنیا ان کے اندر کچھ چیزیں مارنے والی تھی، انہوں نے جیسے ہی دیکھا دنیا ہمارے اندر مارنے والی ہے، انہوں نے جا کے دنیا کی وہی چیز مار دی۔ یہ کیا ہوا؟ اب دیکھ رہے ہیں ایک دم جملہ غائب، یہ کیا ہو گیا؟ دنیا ہمارے اندر کیا مارنے والی ہے؟ دنیا ہمارے اندر ہمارے روحانی وجود کو قتل کرنے والی ہے، دنیا ہماری خدا کا جو رنگ اس نے ہمیں دیا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا، وہ جو خدا نے ہمیں اپنا رنگ دیا ہے، دنیا ہمیں ہمارے اس رنگ کو قتل کرنے والی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا دنیا آئے گی ہمارے اندر عزت کو قتل کر دے گی، دنیا آئے گی ہمارے اندر اللہ کی بندگی کو قتل کر دے گی۔ یہ اٹھے، انہوں نے دیکھا دنیا جس چیز سے ہمارے اندر عزت مارنے والی ہے، دنیا کی اسی چیز کو قتل کر دو، مار دو اسی چیز کو۔ دنیا اپنی لالچ سے میری عزت مارنے والی تھی، انہوں نے جا کے لالچ کو قتل کر دیا۔ دنیا اپنی رانائیوں سے، خوبصورتیوں سے میری بندگی کو قتل کرنے والی تھی، انہوں نے جا کے خوبصورتیوں کو قتل کر دیا۔ جس چیز سے دنیا ان کے اندر قتل کرنے والی تھی، موت دینے والی تھی، انہوں نے جا کے دنیا کی وہی چیز مار دی۔ انہوں نے کہا دنیا کا معاملہ ہی ختم کرو، دنیا ان لالچ سے ان کو مارنے والی تھی، دنیا اپنی محبت سے ان کو قتل کرنے والی تھی، دنیا اپنی کشش سے ان کو شکست دینے والی تھی، انہوں نے جا کے ان سب چیزوں کو مار ڈالا جس سے دنیا ان کے اندر مارنے والی تھی۔ یہ جملہ عجیب جملہ ہے، واقعا عجیب جملہ ہے۔ فَأَمَاتُوا مِنْهَا، انہوں نے دنیا میں سے مار دی وہ چیزیں، ما خشعو، جس کے بارے میں انہیں ڈر لگا، اَن يُمِیتَهُمْ، جو ان کے اندر مار دیتی دنیا، انہوں نے جا کے اسی کو مار دیا۔ وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا، اس کتاب میں پرنٹ مسنگ کی ہوئی ہے، عَمِلُوا لکھا ہوا ہے، عَمِلُوا کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، جہاں پہ آنا چاہیے تھا عَلِمُوا، جاننا۔ وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ، انہوں نے دیکھا جو دنیا ہے نا یہ بے وفا ہے، یہ اپنی کچھ چیزیں دیتی ہے بعد میں چھین لیتی ہے۔ تو جو دنیا میں سے ایسی چیزیں تھیں جو ملتی ہیں تو چھن جاتی ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی چھوڑ دیں، انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں, ختم ہو گیا معاملہ. دنیا دو چیزیں دیتی ہے, یوں چھینتی ہے. کیا دیتی ہے؟ کبھی دولت دیتی ہے, کبھی شہرت دیتی ہے, اور یوں چھینتی ہے. کبھی یوں مشہور کرتی ہے, کبھی یوں ذلیل کرتی ہے, کبھی یوں امیر کرتی ہے, کبھی یوں غریب کرتی ہے. انہوں نے کہا نہ تیری دولت چاہیے نہ تیری عزت چاہیے, غنا خدا سے عزت بھی خدا سے, تیرا معاملہ ہی ختم. تو دے گی اور بعد میں چھینے گی, نہ تجھ سے لیں گے کہ نہ جانے کا خوف ہوگا. امام نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا, سارا تقویٰ ایک جملے کے اندر ہے. قرآن کریم کا کی آئے کریمہ کوٹ کی, فرمایا سارا تقویٰ ایک جملے کے اندر ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اس پہ غم نہ کھاؤ جو ہاتھ سے نکل گیا اور آیا ہے تو اتراؤ نہیں. کیوں؟ دونوں دنیا کا ہے, یہ دنیا دے رہی ہے دنیا لے رہی ہے. اولیاء الہی اس مخمصے میں گئے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہ تجھ سے لینے کی لالچ کریں گے نہ تیرے چھننے کا خوف کھائیں گے, لینا ہوگا خدا سے لیں گے, جو دے گا تو پھر چھینتا نہیں ہے, اس کی نعمتیں فراوان. تو بجائے یہ کہ اس سے دولت نے خدا سے غنا لیں گے, بجائے یہ کہ اس سے عزت نے خدا سے احترام لے لیں گے, معاملہ ہی ختم ہوا ایک جملے میں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. انتہائی نفیس جملہ آیت اللہ جوادی ہم نے ایک جگہ استعمال فرمایا, بہت خوبصورت جملہ ہے, آپ اس کو ذرا رکھیے گا. تکاثر آپ کے ذہن میں ہے, حتی زرتم المقابر, اس سورہ کریمہ کے اندر الحاکم التکاثر. تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ مال دولت جمع کرنا. صحیح فرمایا, تکاثر پہ مت جاؤ کوثر پہ جاؤ, تکاثر پہ مت جاؤ کوثر پہ جاؤ. تم کوثر کے لیے خلق ہو نہ تکاثر کے لیے. کیوں تکاثر پہ جاتے ہو؟ تکاثر الحاکم التکاثر ہے, تکاثر قتل کر دیتی ہے. اور کوثر انا اعطینا کل کوثر, کوثر خدا کی عطا ہے. تو کوثر پہ جاؤ نہ کہ تکاثر کے اوپر. اچھا یہ دونوں دنیا میں ہی رہتے ہوئے ہونا ہے, دنیا میں ہی رہتے ہوئے کوثر ہے, دنیا ہی میں رہتے ہوئے تکاثر ہے. تو کوثر پہ جاؤ نہ تکاثر پر. اللہ انشاءاللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ, تو جو دنیا ان سے لیتی اور چھینتی ترک کرتی, انہوں نے پہلی دنیا کو چھوڑ دیا, ان کا معاملہ ہی ختم تیرا. وَإِذَا رَوْا اسْتِكْسَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا, انہوں نے دنیا کی کثرت کو ہمیشہ قلیل سمجھا. وہی بات, دنیا کی جو کثرت تھی وہ کیا تھی؟ تکاثر. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو تکاثر ہے نا یہ ہمیشہ گھاٹے کا فیض گھاٹا ہے. تو انہوں نے تکاثر کو ہمیشہ قلیل سمجھا ہے. امام کی جملات کی ادائیگی میں آپ دیکھ رہے ہیں, کثرت کے مقابلے میں ہوتا ہے قلت. تو جو دنیا کثرت کہتی تھی اس کو ان لوگوں نے قلت کہا. کہا نہیں, یہ جو دنیا کی کثرت ہے نا یہ در حقیقت قلت ہے. تو دنیا کی کثرت کو انہوں نے قلت کہا. ان کا نہیں, دنیا کی کثرت نہیں چاہیے. اچھا دنیا کی کثرت نہیں چاہیے, محنت نہیں کریں گے؟ نہیں, محنت کریں گے, آخرت کے لیے کریں گے. دنیا کمائیں گے آخرت کے لیے رکھیں گے, نہ کہ اپنی جیبوں کے اندر بڑھتے رہیں خود فائدے اٹھاتے رہیں. ورعوا استکثار غیرہم منہا استقلالا ودرکہم فوتا. ابھی یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا, اس میں جو جس نے اس کے لکھا ہے نا عربی اس نے گڑبڑ کر دی ہے. مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ, اس کی جو لکھائی جس نے لکھی ہے اس نے بہت مہارت دکھائی ہے. اس میں بھی کہیں کہیں آتی ہے, مشکل آتی ہے لیکن کم آئی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر لکھائی والے حصے میں, عربی والے حصے میں اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں. لیکن آپ کو تو مسئلہ نہیں چونکہ آپ اردو والا پڑھیں گے, آپ کو تو مسئلہ حل ہوا ہوا ہے. اردو والا اس کا زیادہ بہتر ہے. اس کو جو میں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے اردو والے کی وجہ سے اٹھایا ہوا ہے. اس کی اردو مجھے نسبتاً مفتی صاحب کی اردو کے مقابلے میں زیادہ عوامی لگ رہی ہے. مفتی صاحب ادبی آدمی تھے, مفتی جعفر حسین صاحب ادیب انسان تھے, عربی میں بھی ادب میں جانتے تھے وہ, عربی ادب بھی ان کے اندر تھا. تو عربی میں کچھ اشعار بھی فرمائے تھے انہوں نے, عربی میں نثر بھی فرماتے تھے. تو وہ ادیب آدمی تھے, ان کی جو اردو ہے وہ تھوڑی ذرا ادب اور لطافت والی ہے، وہ ذرا بات کہتے ہیں تو اس کو پبلک کے سامنے پڑھنے سے پہلے اس کو بھی ترجمہ کرنا پڑے گا، پھر ایک عربی سے اردو میں کرنا پڑے گا، پھر اردو کو ہماری لالو کھیتی اردو میں کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ والی اردو صحیح ہے، اس کو ایک ہی دفعہ ترجمہ کرنا پڑے گا، دو دفعہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہماری اردو آپ لوگوں کو بتائیے ہم لوگوں کی اردو کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو وراؤ استقصار غیر منہا استقلالا، یہ جو دنیا لوگ کثرت کے پیچھے جاتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کثرت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ قلت ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا ہم دنیا لیں، ہم دنیا لیں، انہوں نے کہا نہیں تم جتنا لے رہے ہو نا، یہ تو جتنا تم لے رہے ہو یہ در حقیقت تم فوت کر رہے ہو۔ فوت کہتے ہیں ہاتھ سے نکلنے کو۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تم دنیا کو لیے جا رہے ہو یہ در حقیقت کیا ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اچھا دنیا، جو دنیا کو زیادہ لے رہا ہوتا ہے وہ کیا ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کو ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دنیا لینے کو فوت کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو فوت ہے، یہ تو گیا ہاتھ سے۔ البتہ پھر میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا لے اور آخرت کے لیے بھیج دے، پھر فوت نہیں ہے۔ یہ نہ کرے کہ دنیا ہی نہ لے تو دوسروں کا محتاج ہو جائے گا، تجھے تو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا لوگوں کے سامنے، وہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو کبھی بھی امیر المومنین پسند نہیں کریں گے کہ لوگ دوسروں کے محتاج بن کے بیٹھ جائیں۔ خود امیر المومنین نے اپنی ذات مقدس کے اندر اتنی محنتیں کی ہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے۔ تو در کو ہم فا اٹھا، یہ دیکھتے ہیں جتنا لوگ دنیا گھسیٹ رہے ہیں اپنی طرف، یہ در حقیقت کھو رہے ہیں، یہ لوگ فوت ہیں ان کے اندر۔ آدا و ما سالم الناس و سلم و ما آد الناس، جس سے لوگوں نے دوستی کی اس سے انہوں نے دشمنی کر لی۔ اولیاء خدا نے کیا کیا، لوگوں نے کس سے دوستی کی تھی، دنیا سے، انہوں نے دنیا سے دشمنی کر لی۔ اچھا لوگوں نے کس سے دشمنی کی تھی، آخرت سے، انہوں نے اس سے دوستی کر لی۔ جس سے لوگوں نے دوستی کی یہ بھڑ بیٹھے، اور جس سے لوگ دشمنی کر گئے اس سے انہوں نے ناطے جوڑ لیے۔ اب دیکھو یہ لوگوں نے کیوں غلطی کی، چونکہ لوگوں نے اہل بیت سے ہٹ کے فیصلے کیے۔ اگر اہل بیت کے پیچھے چلتے نا تو سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، معاملہ ختم۔ پھر لوگوں سے جو دوستی ہوئی، لوگوں نے دوستی کی دنیا سے، اولیاء الہی دنیا سے لڑے، لیکن اولیاء الہی نے کس کی پیروی میں دنیا سے لڑائی کی، اہل بیت کی پیروی میں۔ اور یہ جو زیارت میں جملہ ہے نا سلم لمن سالمکم، اس کا ایک مطلب یہی ہے، آپ نے دنیا سے دوستی نہیں کی، آپ نے آخرت سے کی، میں بھی آخرت سے کروں گا۔ آپ نے دنیا اور اہل دنیا سے دشمنی کی، میں بھی اہل دنیا سے کروں گا۔ ہم لوگ اس کو محدود کر دیتے ہیں بنی امیہ سے۔ آپ نے بنی امیہ سے دشمنی کی، میں بھی بنی امیہ سے دشمنی کروں گا۔ اچھا مجھے ذرا بتانا، بنی امیہ کا کوئی بندہ ملا آج تک تمہیں، تم کس سے دشمنی کرو گے؟ کوئی یزید علیہ اللعنہ کوئی ملا یزید کا ماننے والا ابھی تک؟ اکا دکا وہ مرا، اس کے لیے اتنے لڑنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی مر جائے گا، تم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو اہل بیت نے دشمنی کی تھی وہ دنیا سے کی تھی، اہل دنیا سے کی تھی، تم اس سے دشمنی کرو۔ اب میں ادھر سے دنیا کے ساتھ سارے تعلقات بنائے بیٹھا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، کس کو بول رہے ہو؟ یزید ابن معاویہ تھوڑی آئے گا یہاں پر، وہ جہنم کے اندر آگ میں جل رہا ہوگا اپنی برزخی جہنم کے اندر، وہ تھوڑی آئے گا یہاں پر۔ نہ یزید کے ماننے والوں کا کوئی لشکر یہاں پہ اتر رہا ہے، نہ بنی امیہ کا کوئی خاندان کا یہاں پہ تم کو ملے گا، کہاں ملے گا یہاں پہ؟ لیکن اہل دنیا ہاں ملیں گے، اہل دنیا ملتے رہیں گے، ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ عزیزان مسلم بہت وقت ہوا، اب یہ اس کو میں یہاں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اس میں ایک دو جملے اور باقی ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کیسے فائدہ اٹھایا، قرآن کریم سے کیسے فائدہ اٹھایا اولیاء الہی نے۔ عزیزان مسلم یہ مقابلہ اصلی، اصلی مقابلہ یہاں پر ہے، نہ ہمیں دنیا کو ترک کرنا ہے کہ دوسروں کے محتاج بن جائیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ نہیں کرنا، نہ یہ کرنا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، نہیں تمہیں خدا نے عقل دیے صلاحیتوں کو استعمال کرو، انجینئر بن سکتے ہو انجینئر بنو، ڈاکٹر بن سکتے ہو ڈاکٹر بنو، دوسری فیلڈز میں جا سکتے ہو دوسری فیلڈز میں جاؤ، انسانوں کے کام آؤ، ملک کے کام آؤ، بندوں کے کام آؤ، سب کام کرو۔ نہ یہ کرنا ہے دنیا کو ترک کرنا ہے، دوسروں کا محتاج بننا ہے، جو بہت ہی بری چیز ہے، نہ یہ کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو فائدہ نہیں اٹھانا ہے، یہ کفرانِ نعمت ہے، خدا اس کے اوپر سزا دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھرپور محنت کرنی ہے، بھرپور طاقت استعمال کرنی ہے، لیکن کس لیے؟ کہ دنیا ملے؟ نہیں، اس لیے کہ اس دنیا سے اپنی آخرت بنائیں گے. زمینیں آباد کرو، گھر بناؤ، جگہیں بناؤ، سارے کام کرو، لیکن سب کے ذریعے سے آخرت بناؤ، سب کے ذریعے آخرت بناؤ. دنیا مٹ جائے گی، اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں سب کچھ ہے ہمارے لیے. اگر کوئی یہ سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے، پھر محنت کرے گا. نشانی کیا ہوگی؟ نشانی یہ ہوگی کہ جب وقت آئے گا ان کی طرف سے کہ اب کہو لبیک، دیر نہیں لگائے گا، ساری دنیا کو یوں چھوڑے گا اور کہے گا مولا میں حاضر ہو گیا. اتنا آپ دیکھیں گے، اتنا اس کا بزنس، اتنا اس کی عمارتیں، اتنا اس کا کچھ، سب کچھ. وہ کہے گا نہیں، میں نے یہ سب کیا تھا آخرت کے لیے. آخرت کا مالک پکار رہا ہے، اب کیا؟ جب وہ پکار رہا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. اب صرف ایک جملہ ہے، لبیک، معاملہ ختم. وہ جو کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، وہ یوں عاشق ہو گئے سید الشہداء کے کہ بھئی ہم نے زندگی گزاری تھی آخرت کے لیے، آخرت کا مالک کھڑا ہے، آخرت کا مالک کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ان کا سب حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اب وہ آخرت کا مالک کے موقع پہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا نا، دے دیا، اب تم لوگ جاؤ. وہ آخرت کا مالک ایک موقع پر آ کر کہتا ہے، تم نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا نا، دے دیا، اب جاؤ. کیوں جائیں مولا؟ کہا اب تمہاری ان لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سے نہیں لڑ رہے، مجھ سے لڑیں گے، مجھے چھوڑو اور جاؤ. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا عاشق نہیں ہے، جنت کا عاشق ہے، تو اب معاملہ ختم ہو گیا. اب جاؤ، اپنی جن چیزوں سے عشق کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھو. اگر جنت کے عشق میں یہاں تک آئے تھے، جنت میں دلا دوں گا، جنت تمہیں مل جائے گی، یہاں سے تمہارا ہمارا راستہ جدا ہو گیا. لیکن وہاں جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا، نہ ہم جنت کے باغوں کے لیے آئے، نہ ہم جہنم کے خوف سے آئے، آپ کی محبت میں آئے، آپ کی محبت میں آئے، آپ کی ماں کے احترام میں آئے، بس ہم جنتوں کے لیے تھوڑی آئے. جنتیں چار نمازیں پڑھنے سے مل جاتی ہیں، چار روزے رکھنے سے مل جاتی ہیں، جنت کے لیے آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم آئے آپ کے پاس جان دینے کے لیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت کے بعد چاہیے. اب تمہیں جنت کے بعد کیا چاہیے؟ اب یہاں پر جو ہر شہید تھا اسے کچھ چاہیے تھا، ہر شہید کو کچھ چاہیے تھا. مثلا ایک شہید نے کہا، مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب میں مروں تو میرا سر آپ کے زانوں پر ہو؟ ہر شہید کو کچھ چاہیے یہاں پر، لیکن جو بھی چاہیے وہ حسین کا چاہیے، جنت کا نہیں چاہیے. جو بھی چاہیے حسین کا چاہیے. ایک کہتا ہے مجھے سیدہ کا سایہ چاہیے، مجھے ان کی لطف چاہیے، ان کی عنایات چاہیے. ایک کہتا ہے مجھے سید الشہداء کا زانو چاہیے، میں مروں میرا سر ان کے زانوں پر ہو. اب ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے نا. ایک ہے کہ جس کا تعلق عرب قبیلوں سے بھی نہیں ہے، عرب قبیلوں سے بھی دور ہے، لوگ اس کو عزت سے نہیں دیکھتے، اس نے ساری زندگی ان تمام چیزوں کو برداشت کیا صرف ایک انتظار میں، کبھی تو وقت آئے گا میرا خون میرے مولا کے اوپر قربان ہو. اب جب عاشور کا دن آیا تو وہ مشتاق کہ اب میرا وقت آیا کہ میں قربانی دوں. امام نے سارے غلاموں کو بلایا اور کہا تم سب لوگ چلے جاؤ، ہم لوگ غلام آسانی کے وقت میں رکھتے ہیں. ابو ذر کا غلام ہے، ابو ذر کے عشق کو دیکھ چکے ہیں. جون حضرت ابو ذر کے غلام تھے، حضرت ابو ذر نے سید الشہداء کو دیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا میرا مولا ابو ذر کیسے امام حسین کے آگے پیچھے گھما کرتا تھا، بس آرزو کرتے تھے کاش میرا خون حسین کے کام آ جائے. جب عاشور کے دن سید الشہداء نے فرمایا جون تم بھی جاؤ، تو رونے لگے اور کہا مولا میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں آپ کے اوپر قربانی دوں گا. سید الشہداء کسی غلام کو کیوں یہ زحمت دیتے؟ وہ اپنے نزدیکی ترین دوستوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ، تو غلام کی زحمت کیوں برداشت کرتے؟ اصرار کیا کہ نہیں جون تم چلے جاؤ. اب جون نے دیکھا کہ ایک ہی راستہ ہے امام کو خاموش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے. کہا مولا کیا نہیں چاہتے میں سیاہ ہوں سفید ہو جاؤں؟ جب تک کہا میں جان دینا چاہتا ہوں امام نے قبول نہیں کیا، جب میں کہا مولا میں آپ سے کچھ لینا چاہ رہا ہوں اب قبول کر لیا، کام دیں گے تمہیں. گئے جنگ کی میدان میں گرے، خوش قسمتی اور سعادت کسی کی کیا ہوگی جون سے بڑھ کر، خود سید الشہداء تشریف لائے، جون کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا، جون کے چہرے سے محبت کا ہاتھ پھیرا. یہ کیا وقابات ہیں جو کسی کو نصیب ہو رہے ہیں؟ سید الشہداء کا دست لطف، دست محبت ان کے چہرے کے اوپر پھر رہا تھا. اس موقع پر آنکھ کھولی، دیکھا میرا سر امام حسین کے زانوں پر ہے. یہ کتنا بڑا مقام مجھے نصیب ہوا. آج اسی وقت جان دی، جب جان دی سید الشہداء نے ہاتھ بلند کیے اور کہا خدایا اس جون نے ہماری راہ میں جان دی ہے، تو اس کے بدن کو نورانی کر دے، اس کے اندر خوشبو ڈال دے. جب امام سجاد علیہ السلام کربلا کے مقام میں تشریف لائے اور جنازوں کو دفن کر رہے تھے، بنی اسد نے کہا مولا تمام لاشیں معطر ہیں لیکن جو خوشبو اس لاشے کے اندر ہے دور دور تک اس کی خوشبو جا رہی ہے. فرمایا یہ ہمارے جون کا لاشا ہے، میرے والد نے دعا کر دی ہے. ابھی تو جب آپ نے آنسو بہائے، ہم نے آنسو بہائے، ہم نے ذکر کیا، تو اب وہ دعا نہ مانگے کہ امام جب آپ کی دعا سے جون کا جسم معطر ہوا، کیا ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں معطر ہو جائیں جب ان کا جسم نورانی ہوا، تو مولا کوئی ایسی توفیق دے دے ہمارے لاشیں بھی نورانی ہو جائیں. اللہ نسول اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ماتم حسین.